الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے کئی دروس کے اندر ہم نے تفسیر قرآن کے علوم کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی کہ قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے یا تفسیر کا درس شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا معلوم کرنا علماء نے واجب قرار دیا، چند چیزوں کا معلوم ہونا علماء نے مستحب قرار دیا، اور اس کے علاوہ چند اور علوم تھے جو کہ ان واجب اور مستحب چیزوں کے علاوہ تھے کہ جن کو کہ ہمارے لیے جاننا مفید ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس میں سے اپنے روزمرہ کے حالات اور آج کل کے جو مسلمانوں کو حالات درپیش ہیں تو اس میں سے چند ایک اسباق لینے کی کوشش کری۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے درس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کرنی شروع کری تھی، اور اسی ضمن کے اندر ہم نے کچھ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں بھی کری تھی اور اس کے مسائل وغیرہ ڈسکس کیے تھے جیسے کہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اعوذ باللہ کو تعوذ کہا جاتا ہے اور اس کا بھی حکم ہے کہ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ بھی علماء نے پھر مسنون سنت کے درجے میں رکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اس کے مسائل بھی ہم نے ڈسکس کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ مسائل ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم نے ایک ایک جز کو لے کر کے چلنا شروع کیا تھا بسم اللہ کے اندر، تو ہم نے سنا کہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پہلا جز ہے وہ تو با ہے۔ با ایک حرف ہوتا ہے، ایک لیٹر ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، جس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ کتابوں کے اندر گرامر کی کم از کم اس کے 10 معنی لکھے ہوئے ہیں صرف ایک حرف با کے، اور عمومی طور پر ہم عوام جو ہیں وہ صرف با کا مطلب ساتھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اس کے اندر سے بھی ہم نے ایک نقطہ نکالا تھا کہ ہم جن لوگوں کو مولوی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا، تو وہ تو اپنی پہلی کتاب کے اندر اس لفظ با کے 10 معنی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ہم تو ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی اس کے ایک معنی سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو یہ لوگ جو علوم کا احاطہ کرتے ہیں یہ بہت ہی وسیع علوم ہوتے ہیں جو صرف عالم کورس کے اندر ہی ایک طالب علم پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی باقی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کے علوم بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم جن سے اس عارض نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا، وہ فرماتے تھے کہ 8 سال کا جو عالم پروگرام کا کورس ہوتا ہے، اس 8 سال کے اندر تو صرف عربی زبان سکھائی جاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے علوم پڑھے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں تو جو طالب علم ہے وہ صرف عربی زبان سیکھتا ہے، اصل میں اس کا علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یعنی بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ ان کے اندر، ان سالوں کے اندر تو آلات آپ حاصل کرتے ہیں، ٹولز حاصل کرتے ہیں، پھر ان ٹولز کو یوز کر کے آپ علوم کے اندر غوطے لگاتے ہیں، ڈگ کرتے ہیں ڈیپ علوم کے اندر جا کر کے، اور یہ پھر ساری زندگی ایک عالم کا کام چلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی زیادہ تفصیلی علوم ہوتے ہیں، ان کے اندر شروع کے 7 سال طالب علم کو عربی زبان کی اتاح گہرائیوں کے اندر لے کے جایا جاتا ہے۔ ایسی ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے مدارس کے اندر جن کے نام تک آج عرب ملکوں کے اندر نام بھی نہیں جانتے ان کتابوں کے، وہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، نام بھی اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر فنون پڑھائے جاتے ہیں، پھر تفسیر کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، اصول کے فقہ کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، بے شمار چیزیں پڑھانے کے بعد پھر 8ویں سال میں جا کر کے دورہ حدیث کا سال ہوتا ہے، اس سال کے اندر پھر صحائے ستہ جو کہ 6 صحیح ترین حدیث کی کتابیں، اور ان کے علاوہ 3 مزید کتابیں حدیث کی، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی، اور موطا امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ، تو 9 کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں اور اس ان کتابوں کے تحت جتنے تفصیلی مسائل آتے ہیں فقہ کے اندر کہ فقہ حنفی کیسے ڈیولپ ہوئی، فقہ شافی کیسے ڈیولپ ہوئی، فقہ مالکی اور حنبلی اور ان سب کے آپس میں جو اختلافات تھے ان اختلافات کی کیا نوعیت ہوتی ہے، پھر اپنے فقہ کے بارے میں بتانا کہ جی ہمارے فقہ کا اگر کسی چیز کے اوپر ایک ایسا سٹینڈ ہے تو وہ سٹینڈ کیوں ہے اور دوسروں کے جو سٹینڈز ہیں ان کے جواب کیا ہیں، تو وہ ساری تفصیلات پائی جاتی ہیں، تو بہت ہی تفصیلی علوم ہوتے ہیں، ان کا ایک عام آدمی جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے علماء سے جا کر کے پوچھنا، علماء کے ساتھ ایک تعلق رکھنا، یہ چیز معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر معاشرہ اپنے آپ پر ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دراصل اپنے آپ پر ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دراصل وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے اور پھر شیطان اس کو جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت کیوس کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ علماء کے اندر ہمیشہ سے دو طبقے رہے ہیں، دو ٹائپس رہی ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں، ایک علماء باطل ہوتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے. بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے ہی تھا اور اس کے بعد سے بھی ایسے ہی رہا. تو ہمارا فرض یہ ہوتا ہے، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء حق کو تلاش کریں اور پھر ان سے پوچھ کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا، تفصیلی علوم کا معلوم ہونا یہ عوام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں بنایا اور نہ وہ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر وہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو نہ تو وہ پڑھ لکھ سکیں گے، نہ ان کے ذریعے معاش کے کوئی کام چل سکیں گے، کچھ بھی نہیں چل سکے گا، دنیا کا نظام معطل ہو کر کے رہ جائے گا. جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عوام کو جو ہے اس کا مکلف نہیں بنایا. تو اس طرح سے چند چیزیں ہم نے لفظ با کے سلسلے میں پڑھی تھیں، پھر اس کے بعد لفظ اسم کو کے بارے میں سنا تھا کہ اسم جو ہے وہ عربی گرامر کے تحت وہی چیز ہے جیسے کہ ہم انگریزی کے اندر اس کو ناؤن کہتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر تین قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک اسم ہوتے ہیں، ایک قسم کے الفاظ اسم ہوتے ہیں، دوسرے فعل ہوتے ہیں جن کو ہم ورڈز کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور تیسرے حرف ہوتے ہیں جن کو کہ انگریزی میں پارٹیکل کہا جاتا ہے. تو لفظ اسم کا مراد یہاں پر نام ہے، یہاں پر جو اس لفظ اسم کا مطلب ہے وہ نام، یہاں پہ مراد وہ نہیں جو کہ ناؤن جس کو کہتے ہیں، وہ مراد یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ نام کس کا نام؟ اللہ کا نام، بے اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ یا اللہ کے نام کے استعانت کے ساتھ، مدد کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. اس کے اندر شروع کرتا ہوں کے الفاظ نہیں آتے، شروع کرتا ہوں کو عربی میں کہیں گے اشرعو، میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کروں گا، فعل مضارع کا صیغہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اشرعو کہیں بھی نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو محذوف چھوڑ دیا، چھپا کے رکھا اس کے اندر کہ تاکہ میں جو بھی کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہو سکے، چاہے میں کھانا کھا رہا ہوں، چاہے میں کوئی اور اچھا کام کر رہا ہوں، ہر چیز سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھا جا سکے. تو اشرعو کو جو ہے وہ اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا، یہ مذکور نہیں ہے بسم اللہ کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ذی بالن کام یعنی اہمیت والا کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے فلہ فہو اقطع، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی دم کٹ گئی ہو، جیسے وہ کٹ گیا ہو، اس کا وہ آگے کنٹینیو نہیں ہو سکتا، اس سے فائدے نہیں حاصل ہو سکتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہر کام کو شروع کرنا، اس کی ہمیں تعلیم دی گئی. اب اس کے اندر جو تیسرا جز ہے وہ ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ کے بارے میں چند چیزیں تو ہم نے سنی تھیں کہ یہ ہمارے پروردگار، ہمارے خالق، ہمارے مالک کا اس میں ذاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کسی کا پرسنل نیم. جیسے کہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے احمد، اس کا نام ماں باپ نے رکھا احمد. اب اس شخص کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں کہ وہ لمبا ہو سکتا ہے، وہ بہت تیز دوڑنے والا ہو سکتا ہے، وہ بہت ذہین ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھا پڑھنے والا ہو سکتا ہے، وہ بہت وفادار ہو سکتا ہے، بہت فرما بردار ہو سکتا ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں. لیکن وہ چیزیں اگر آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا پڑھنے والا ہے تو یہ اس کا صفاتی نام کہلا سکتا ہے، لیکن اس کا ذاتی نام جو ہے وہ احمد ہی رہے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے جو کہ کتابوں کے اندر منقول ہیں. عموماً قرآن شریف کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن مشہور نام جو ہیں وہ صرف 99 نہیں ہیں بلکہ 300 سے زیادہ مشہور نام لوگوں نے آج بھی یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں. بہت سارے حافظ آپ کو ملیں گے جو کہ 300 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو یاد کر کے رکھتے ہیں، لیکن لفظ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے اسم اعظم، عظیم، عظمت والا نام، بڑا نام، اعظم، سب سے بڑا، سب سے عظیم. تو جو بھی اس اسم اعظم سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو اب یہ اسم اعظم کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کا حنان یہ اسم اعظم ہے، کسی نے کہا منان اسم اعظم ہے، کسی نے کہا کہ کوئی اور اسم اعظم ہے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسم اعظم جو ہے وہ لفظ اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس اللہ کے نام کو لینے والی زبان کیا ہے، اس سے چینج ہو جاتا ہے معاملہ کہ کون سی زبان اس نام کو لے کر کے دعا مانگ رہی ہے. تو فار ایگزامپل اسی نام کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اور یہ نام اللہ جو ہے وہ ان کو سناتے تھے. تو ان کے کہنے کے اوپر ایک مردہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا. لیکن ہم جیسا شخص جو ہے وہ کسی کو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے اگر نیند سے بھی اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ نیند والا انسان بھی نہیں اٹھتا، سویا ہوا بندہ بھی نہیں اٹھتا. تو فرق صرف یہی ہے کہ ان کی زبان الگ تھی، سچی زبان تھی، صادق زبان تھی، اور زبان سے جو ہے وہ برائی نہیں کرتے تھے. اور ہماری زبان جو ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے اور برائی کرنے والی ہوتی ہے. اس کی مثال ایک اور طریقے سے ایسے سمجھائی کہ ایک آدمی ہوتا ہے بالکل ہمارے جیسا، لیکن وہ سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے ایک طرف کے ٹریفک کو اشارہ کرتا ہے اور ساری کی ساری ٹریفک رک جاتی ہے. پھر دوسری والی طرف کی ٹریفک کو کہتا ہے کہ تم چلو، تو ساری کی ساری ٹریفک چلنی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم جا کر کے ٹریفک کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیں تو ہمارے ہاتھ پیر چلانے سے کوئی ٹریفک نہیں رکے گی، کوئی ٹریفک نہیں چلے گی. فرق کیا ہے مجھ میں اور اس میں؟ وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، میں بھی اسی جیسا انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ وہ ایک وردی پہنا ہوا ہے، اور وہ وردی جو ہے وہ اوپر سے سرٹیفائیڈ وردی ہے کہ اس وردی والا شخص جو ہے اس کی بات ماننی ضروری ہے. اگر نہیں مانیں گے تو اس کو اتھارٹی دے دی گئی کہ وہ آپ کا چالان کر دے گا، وہ آپ کو جو ہے ٹکٹ ایشو کر سکتا ہے. اور ہمارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو یہی فرق ہے ہم میں اور دوسرے انسانوں کے اندر، اور ہم میں اور اللہ والوں میں بھی یہی فرق ہے کہ وہ بھی اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، لیکن ہماری زبان کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، ان کی زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے. ایک شخص نے ایک طوطا پالا اور اس طوطے کو اللہ اللہ کرنا سکھایا، تو وہ طوطا اللہ اللہ کرتا تھا، وہ بھی خوش ہوتا تھا اور دوسروں کو وہ یہ دکھاتا تھا کہ میرا طوطا اللہ اللہ کرتا ہے، لوگ بڑی تعریف کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ اس کے طوطے کے پنجرے کا جو دروازہ تھا وہ صحیح طرح سے لاک نہیں ہوا، تو وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا. جب واپس آیا تو جب داخل ہی ہو رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بلی نے اس پنجرے کے دروازے کو کھولا. بلی کو یہ ہنر آتا ہے کہ پنجرے کا دروازہ کیسے کھولنا ہوتا ہے. اس نے دروازہ کھولا اور طوطے کو پکڑا اور لے کر کے بھاگنا شروع ہو گئی. طوطا اس وقت ٹی ٹی کر رہا تھا، تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میرا اتنا اچھا طوطا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، بلی اس کو لے کے چلی گئی، چلو اس کی موت آنی تھی آ گئی، بڑا افسوس تھا. تو وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ایسا میرا ایک طوطا تھا تو اس کو بلی کھا گئی، مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ دکھ ایک اور بات کا ہے جو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بات یہ ہے کہ میں نے تو اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا تھا اور وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، لیکن جب بلی اس کو پکڑ کے لے کے جا رہی تھی تو وہ اللہ اللہ نہیں کر رہا تھا، وہ ٹی ٹی کر رہا تھا. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں جس وقت موت آتی ہے نا، جس وقت مصیبت آتی ہے، یا موت والی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے ایک انسان کے لیے، تو اس وقت جو زبان پر ہوتا ہے وہ نہیں آتا، بلکہ وہ زبان کے اوپر آتا ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ اللہ کا نام تو اس کی زبان پر تھا، اس کے دل میں نہیں تھا. تو جب موت اس کے سامنے آ گئی تو اس کے دل سے وہ چیز نکل کر کے زبان پر آئی جو کہ دل میں موجود تھی. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم زبان سے تو بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، بہت نیکی کی باتیں کر بھی لیتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ کہنا ہماری عادت بن گئی ہے، اچھی عادت ہے، بری عادت نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے دل میں بھی اتارنا تھا، اپنے دل سے اللہ کو یاد کرنا تھا، دل کو ایسا بنانا تھا کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. ورنہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ تم اس کی بات نہ ماننا کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے اوپر اصرار کرتا ہے، تو سزا کے طور پر اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بالکل اپنی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. اور جب اپنی یاد سے غافل کر دیتے ہیں تو پھر اپنی مخلوق کے اندر اعلان کر دیتے ہیں، جس کو کہ مخلوق آواز کانوں سے نہیں سنتی، لیکن مخلوق کے دل کے اندر یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اس بندے کی بات نہیں ماننی ہے مجھے. ولا توتے, تو اللہ تعالیٰ نے تو ویسے قرآن کے اندر ڈائریکٹلی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا کہ آپ اس شخص کی بات نہ مانیے گا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. لیکن یہ اصول ان جنرل چلتا ہے, بیکاز اس کا جو اپوزٹ اصول ہے وہ حدیث پاک کے اندر سری الفاظ کے اندر آیا کہ جب ایک بندہ نفلوں کے ذریعے سے, نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جاتے ہیں جس سے کہ وہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے آنکھیں بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے, کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے. اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اس کے اندر. تو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے, یہ تو سری الفاظ کے اندر آ گیا. اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے گناہوں کے ذریعے سے, پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مدد کو بھی چھین لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں, پھر اس کی بات نہیں مانتا کوئی بندہ. کیوں نہیں بات مانتا؟ اس لیے کہ وہ اپنے اوپر والے کی بات نہیں مان رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے نیچے والوں کو کہہ دیا کہ تم اس کی بات نہ مانو. تو یہ اس طرح سے چین ری ایکشن چلتا ہے. جب اوپر کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے ہیں تو ہمارے نیچے والے بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی, ہمارے سبارڈینٹس ہماری بات نہیں مانتے, ہمارے جاننے والے ہماری بات نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ کی بات ماننا ضروری ہے. بھائی ہر ایک نے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہر ایک مانتا تھا, نہیں مانتے تھے جو کافر مشرک تھے, جو باغی تاغی تھے, منافقین تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں مانتے تھے. لیکن جن کو بات ماننی ہوتی ہے وہ پھر آپ کی اچھی طریقے سے بات مانتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بے شک ہر کوئی ہماری بات نہ مانے, لیکن کوئی تو بات ہماری مانے, ہماری اپنی اولاد کو مانے, جنہوں نے ماننے کا ارادہ کیا ہے یا جنہوں نے ماننے کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں جی ہم, یہ ہمارے مینیجر صاحب ہیں, ہم نے ان کے مان کر کے چلنا ہے. اب ہر وقت جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی ریشہ دوانی کرتے رہے, ہر وقت جو ہے وہ ہمارے خلاف ہی کام کرتے رہے, بالکل بھی ہماری بات کو کوئی اثر ہی نہ رہا ہے, اس کی وجہ دراصل ہمارے اپنے گناہ بنتے ہیں. تو اللہ کا نام جو ہے وہ اپنے دل میں بسانا ہے, اور جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے ان کو اللہ کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے. اس نام کے اندر بڑا جلال ہے, یہ اس میں جلالہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوہ واپسی کے اوپر کہیں آرام کر رہے تھے, سارا لشکر آرام کر رہا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے تلوار اپنی درخت کے اوپر ٹانگ کر کے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر دشمن وہ وہاں پہ سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اچھا مسلمانوں کے پیغمبر سو رہے ہیں اور ان کی تلوار ٹنگی ہوئی ہے. اس نے آ کر کے اس تلوار کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو پوچھتا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بتا سکتا ہے, اب آپ کو مجھ سے کون بتا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صرف ایک لفظ کہا, اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا اللہ, وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. ہمارے شیخ صاحب حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی سائنٹسٹ بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, اور بہت عجیب اللہ تعالیٰ نے ذہانت صفات دی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ اپنے بیان میں فرمایا, وہ ہر چیز میں نا ریسرچ کرتے ہیں, بہت ڈیپ جاتے ہیں ریسرچ کے, چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو جس کے اندر بھی ان کو کرنا ہوتا ہے کام. انہوں نے کہا کہ میں نے کئی کتابیں کنسلٹ کریں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ تلوار چھینی یا اس سے یہ تلوار گری, اور ہر جگہ میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ نہیں, اس سے تلوار گر گئی, یہ لفظ سن کر کے. تو اس لفظ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ لفظ نکلا تو ایسی اس کے اندر ہیبت اس کے اوپر طاری ہوئی کہ تلواری اس کے ہاتھ سے گر گئی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور اسے کہا من یمنعک منی, اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اب وہ منت سماجت کرنے لگا کہ آپ تو کریم ہیں, ابن کریم ہیں, آپ تو رحیم ہیں, معاف کر دینے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور پھر اسے باقاعدہ وعدہ بھی لیا کہ تم اب جاؤ گے تو یہ کرو گے. تو وہ پورا واقعہ ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر بڑا جلال ہے, بڑا اس کے اندر اثر ہے. حضرت احمد دربندی رحمتہ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, جس زمانے میں تاتاری فتنہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ چکا تھا, اور تاتاریوں نے اتنا مسلمانوں کو ہیبت زدہ کر دیا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو ذبح کرنے کے لیے تاتاری جب تیار ہوتا تھا نا تو کہتا تھا کہ میرے پاس جو تلوار ہے وہ تیز نہیں ہے, تم یہیں بیٹھو, میں ابھی دوسری تلوار لے کر کے آتا ہوں. اس مسلمان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں اٹھ کر کے بھاگ جائے وہاں سے, وہ انتظار کرتا تھا کہ اچھا یہ تلوار لے کر کے آئے گا, مجھے ذبح کرے گا. اتنی ہیبت تھی مسلمانوں کے اندر تتاریوں کے بارے میں. تتاریوں کے بارے میں اگر خبر سنتے تھے نا کہ انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا اور ان کو شکست ہو گئی، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا، کہتے تھے تتاری کو شکست ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے تتاریوں کو شکست دینا. اس وقت ایک شہر کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ. جب تتاریوں کے آنے کا پتہ لگا تو شہر سے سب بھاگ گئے اور وہ شہر بالکل خالی ہو گیا، بس شہر کی مسجد کے اندر احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ایک خادم بس یہ رہ گئے. جب تتاری بعد جب شہزادہ شہر میں آیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہ شہر تو پورا خالی ہے لیکن ایک بوڑھے میاں جو ہیں وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. اس کو بڑا غصہ آیا، اچھا یہ مجھ سے نہیں ڈرتے، ان کو لے کر کے آؤ میرے پاس. تو ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے جکڑ کر کے ان کو لایا گیا. تو اس تتاری بادشاہ کے ساتھ پھر ان کی کچھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے بھی اس تتاری شہزادے نے بھی ان سے اسی قسم کا سوال کیا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، کون ہے کہ تمہیں بچائے. تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا اللہ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کری کہ وہ زنجیریں جو ہے وہ ٹوٹ گئیں جب انہوں نے لفظ اللہ کہا. اس کا اس تتاری شہزادے کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ پھر چھپ کر کے ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات کرنی شروع کری، ان کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنایا اور لمبے عرصے انہیں کا مرید رہا، حتیٰ کہ اس کے اثر سے بہت سارے تتاری بھی مسلمان ہو گئے. لیکن اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. 30 سال گزرنے کے بعد جب یہ شہزادہ بادشاہ بنا تب اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور پھر جو کہ علامہ اقبال اپنے شعر کے اندر لکھتے ہیں، پانس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو تاتاری قوم پھر مسلمان ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر اسلام کو عظمت عطا فرمائی. تو وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ایک کام اس کے اندر اللہ کے اولیاء نے کیا تھا اور دوسرا کام مسلمان عورتوں نے کیا تھا. جو یہ پورا کا پورا دوبارہ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں سلطنت آئی، اس کے اندر ان دو قسم کے لوگوں کا کام تھا. عورتوں کا کیا کام تھا کہ عورتوں کو تتاری پکڑ پکڑ کے اپنے گھروں میں لے گئے، مسلمان بچیوں کو، مسلمان عورتوں کو، اور ان کو اپنی باندیاں بنا لیا، اور ان کو اپنی باندیاں بنا یعنی ان کو بطور بیوی کے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر رکھا. یہ لوگ مجبور تھیں، یہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان تھا، دل کے اندر ایمان تھا. انہوں نے کیا کہ جو حرام اولاد پیدا ہوئی نا، کیونکہ نکاح تو نہیں ہوتا تھا، حرام اولاد پیدا ہوئی ان کی، ان تاتاریوں سے انہوں نے اپنی اولادوں کو اسلام سکھانا شروع کیا، ایمان سکھانا شروع کیا. اور جب کئی سال گزرنے کے بعد یہی اولادیں جوان ہوئیں تو پوری کی پوری ایک نسل مسلمانوں کی تیار ہو چکی تھی. اس طرح سے تبدیلی آئی، خالی اوپر والے کے چینج ہونے سے تبدیلی نہیں آتی، نیچے سے بھی تبدیلی ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہے، تب یہ چیز مل کر کے پھر ایک قوم کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے. تو اوپر والوں کے اوپر اللہ کے ولیوں نے کام کیا اور نیچے والوں کے اوپر عورتوں نے کام کیا. تو اس طرح سے عورتیں جو ہیں وہ ایک بہت فعال کردار ادا کر سکتی ہیں. بڑے بڑے فرعونوں کو عورتوں نے سیدھا کیا ہے. اس فرعون کے ذریعے سے جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی وہ کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ فرعون کی بیوی کی وجہ سے ہوئی تھی. فرعون کی بیوی نہیں کہا تھا نا کہ ہم اس کو نہیں مارتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا فرعون جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قاتل، ہزاروں لاکھوں بچوں کا قاتل، اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ دھو بیٹھا، ہتھیار ڈال دیے اس نے. یہی مشائخ کہتے ہیں کہ ہوم منسٹری کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہوم منسٹری کو دراصل خود جو ہے وہ پکا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ہوم منسٹری کچی ہو جاتی ہے تو پھر کیا جائے، پھر وہ الزامات دیتی ہیں، پھر وہ بہانے بناتی ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں. ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. فرعون کو جب لائن پہ لا سکتی ہیں تو پھر آج کل کے فرعون تو پھر چھوٹے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ کے نام کے اندر اتنی تو طاقت ہے کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب تک دنیا کے اندر اللہ کا نام کوئی لیتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی. آخری بندہ جو لفظ اللہ اس دنیا میں پکارے گا اس کے بعد 40 سال کے بعد قیامت آئے گی. اس کے 40 سال کے بعد قیامت آئے گی، یعنی 40 سال تک اب کوئی اللہ کا نام نہیں لے گا، لوگ بھول چکے ہوں گے اللہ کا نام مکمل طور پر. تو فرمایا اس کے اوپر مشائخ نے کہ جب اللہ کے ایک نام کو ایک دفعہ لینے سے یہ عظیم ترین فتنہ قیامت 40 سال کے لیے ملتوی ہو سکتا ہے تو ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کے دور نہیں ہو سکتی اللہ کا نام لینے سے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو سمجھے تو صحیح، اس نام کو پاکیزہ زبان سے سچی زبان سے لیں گے تو اس دنیا میں ہماری جو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں نا وہ بھی بڑی آسانی سے رفع ہو سکتی ہیں بلکہ ہوں گی یقیناً. یہ نام اللہ کا یہ بہت بابرکت نام ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ سکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا والی پہلی وحی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا کہ اس نام کی برکت سے تم نے سارے کام کرنا ہے. تم نے اب میرے قرآن کو بھی اس نام کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کے سارے کام بھی اس نام کی برکت سے ہی کرنے ہیں تاکہ پھر میں تمہارے لیے ساری چیزیں آسان فرما دوں. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے لیے سارے کام آسان فرما دیے. فرمایا الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینوں کو کھولنے دیا؟ ووضعنا عنک وزرک, اور آپ کی پیٹ جس بوجھ سے ٹوٹی جا رہی تھی آپ کی کمر, کیا ہم نے اس بوجھ کو اٹھانے دیا؟ ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کر دیا کہ جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کا جہاں ذکر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے. ورفعنا لک ذکرک فإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر پریشانی کے ساتھ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلات کو بالآخر آسان کر دیا. اسی طرح جو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے گا, سنتوں کے اوپر عمل کرے گا, اس کے لیے بھی یہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہم دراصل اس کے خلاف عمل کرتے ہیں, اس وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں ہوتی ہیں. تو بسم اللہ, اس کے بعد الرحمن الرحیم, یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. یعنی ایک دفعہ اپنا ذاتی نام ذکر کیا, اس کے بعد اپنے صفاتی نام ذکر کیے. ان دونوں صفاتی ناموں کا جو اصل ہے, جو جڑ ہے, جو روٹ ورڈ ہے, وہ را ہا میم, رحم یا رحم جس کو اردو میں کہتے ہیں. تو لفظ وہی رحم ہے, اسی سے الرحمن بھی بنا اور اسی سے الرحیم بھی مشتق ہوا یا ڈرائیو ہوا. تو دونوں اللہ تعالیٰ نے ایسے صفاتی نام ذکر کیے جن کے اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے. بالکل شروع کے اندر رحمت کا تذکرہ کرنا اور رحمت کا بھی تذکرہ ایک نام سے نہیں بلکہ دو ناموں سے کرنا, یہ اس بات کے اوپر شاہد ہے, گواہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کی تمام صفات سے زیادہ بڑی ہے. اور اپنے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیئن, کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے, ہر چیز پر وسیع ہے. مگر جیسا کہ میں نے اس عاجز نے پچھلے پروگرام کے اندر بتایا تھا کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علماء کرام کو مخصوص کیا ہے. ہر بندہ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا, بندوں کو محتاج بنایا اس لیئر کا, بیچ میں ایک لیئر رکھی علماء کرام کی. اسی وجہ سے نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر الفاظ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی مزید حقیقت ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہی ایک آیت ہے قرآن پاک کی, ان رحمتی وسعت کل شیئن, کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. اب ہر چیز کے اندر لفظ ہر چیز کو دیکھیں تو اس کے اندر جہنم بھی آ جاتی ہے, یہ بھی مخلوق ہے اللہ تعالی کی, اس کے اندر شیطان بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر کافر بھی آ جاتے ہیں, مشرک بھی آ جاتے ہیں. تو اسی کے اوپر پھر ایک واقعہ کتابوں میں نقل ہے کہ غالباً حضرت امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یا کسی اور بزرگ کے پاس شیطان مجسم انسان بن کر کے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیئن, تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل, کل شیئن کے اندر تو میں بھی شامل ہوں. تو بھائی اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہوں, میں بھی جنت میں جاؤں گا, اس طرح کی کوئی بات کری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دل میں جواب ڈالا کہ ان رحمتی وسعت کل شیئن کے اندر بھی ایک ایگزمپشن ہے, اس کے اندر ایک ایگزمپشن ہے, اس کے اندر ایک استثناء ہے. استثناء وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستثنا کر لے, نکال لے اس کے اندر سے, تو یہ رحمت اس کے اوپر وسیع نہیں ہے. جو اپنے اختیار سے اپنے آپ کو نکال لے, تو بدبخت تو نے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اس رحمت سے نکال لیا ہے. کیونکہ شیطان مایوس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, جبھی تو اس نے کہا تھا کہ جی مجھے آپ مہلت دیں, میں آپ کے بندوں کو ورغلاؤں گا. اس وقت اس سے گناہ ہو گیا تھا, غلطی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی. تو اس وقت اس کو کرنا کیا چاہیے تھا؟
معافی مانگ لینی چاہیے تھی، اس کو اتنی بات پتا تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، جلال میں بھی آ کر کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی انسان کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، لیکن اس نے معافی مانگی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور یہ مایوس ہو جانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شیطانی گناہ ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے نکال لیا۔ تو یہ آیت جو ہے بظاہر اس کے معنی یہ لگ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، لیکن اس کے اندر سے ایگزمپشنز ہیں کہ جو اپنے آپ کو نکالنا چاہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو رحمان اور رحیم کی صفت اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پرومیننٹ صفت ہے، اور یہ وہ واحد صفت ہے رحمت کی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں دو نام تجویز پسند فرمائے، باقی تمام صفات کے لیے ایک ایک نام ہے، لیکن رحمت والی صفت کے لیے دو نام ہیں۔ اور بالکل ابتدا کے اندر رحمت کا تذکرہ کیا تاکہ بندے کی توجہ فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جائے، حالانکہ دوسرے صفات بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو استعمال فرما سکتے تھے۔ رحمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت جو ہے وہ عام ہو۔ تو رحمان کے معنی عام الرحمہ کے علماء نے بیان فرمائے، عام رحمت۔ عام رحمت سے مراد یہ ہے کہ یہ رحمت جو ہے وہ اللہ تعالی کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس رحمت سے صدقے کہہ لیں، یا اس رحمت کی وجہ سے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملتی ہیں نا، کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، ملحدوں کو، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی وجہ سے ملتی ہیں۔ تو یہ عام الرحمت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے تحت اپنوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے غیروں کو بھی دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو اس دنیا کے اندر کافر کو تو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، کافر کو کھانے کے لیے ایک ذرہ نہ ملتا، اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں۔ تو یہ رحمان کی صفت ہے اور یہ عام الرحمہ ہے۔ جو کچھ کائنات کے اندر ہے، جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا، یہ سب پر حاوی اور شامل ہے۔ لیکن رحیم کی صفت یہ عام الرحمہ نہیں ہے۔ رحیم کی صفت، اس کو فرمایا کہ یہ تام الرحمہ ہے، یعنی رحمت کا تمام، کامل اور مکمل رحمت۔ یہ رحیمی کی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے مخصوص کر کے رکھی ہے، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہر ہوگی مکمل طور پر، کہ جس میں کہ نام ماننے والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن نام ماننے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے جہنم کی اذیتیں ہیں، قیامت کے دن کی تکالیف ہیں۔ اس دن جو رحمت ظاہر ہوگی وہ ماننے والوں کے لیے ہوگی، اور یہ اتنی ہوگی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اس کا 100 میں سے ایک حصہ ظاہر ہوا، ایک حصہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جتنی بھی محبت نظر آتی ہے دنیا کے اندر، وہ اس کے ایک حصے کی وجہ سے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے بچا کر کے رکھے ہوئے، اور وہ قیامت کے دن میں ظاہر ہوں گے۔ تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا ظہور ہوگا وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ علماء نے اس کو چند چیزوں سے سمجھانے کی کوشش کری، حدیث پاک کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں جیسے آتا ہے کہ ایک بندہ بہت گناہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے چاروں طرف اپنی ستاری کا پردہ تان دیں گے، ستاری کا پردہ، کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ دوسری مخلوق کی آنکھوں سے چھپ جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ بندہ کہے گا، اچھا میرے اور گناہ بھی ہوتے تو اور بھی نیکیاں مجھے مل جاتی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ فرمائیں گے۔ دو بندے ہوں گے، حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ دو بندے ہوں گے، دونوں کے اتنے گناہ ہوں گے کہ دونوں جہنم کے لیے کنفرم ہو چکے ہوں گے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو حکم دیں گے، جاؤ جہنم میں۔ ان میں سے ایک یہ حکم سن کر کے جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا، دوسرا یہ کرے گا کہ وہ تھوڑے قدم چلے گا جہنم کی طرف، پھر مڑ کر کے دیکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر تھوڑے قدم چلے گا، پھر مڑ کر کے دیکھے گا، پھر تھوڑے قدم چلے گا، پھر مڑ کر کے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائیں گے. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک کہے گا بھاگنے والا کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں تیرا کوئی حکم نہیں مانا، میں نے اپنی زندگی میں تیرا کوئی بھی حکم نہیں مانا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں ساری زندگی تو تیری نافرمانی کرتا رہا، اب آج کے دن تو مجھے جو حکم دے رہا نا، میں کم از کم تیرا یہی حکم مان لوں. تو اس وجہ سے میں نے جہنم کی طرف دوڑ لگا دی کہ میں تیرا کم از کم ایک حکم تو مانوں. اور دوسرا کہے گا کہ اے اللہ یہ جو میں تھوڑی قدم چلتا تھا پھر میں تیری اس طرف دیکھتا تھا، اس لیے کہ میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف کر دیں گے، ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو اس طرح کے بڑے واقعات حدیث پاک کے اندر آئے ہیں، اور ان واقعات کو بتانے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ انسان اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جی بھر کے کرے اور جتنا چاہے کرے، تو یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ دراصل امید دلانا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید انسان کو ہر وقت رہے، ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ نہیں سکتے. تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان بالمؤمنین رحیما، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحمت والا ہے. مومنین کے ساتھ یہ رحمت مشروط ہے. ایک بات البتہ کنفرم ہے کہ اس رحمت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. گناہگار بے شک انسان ہو لیکن بے ایمان نہ ہو، کافر نہ ہو. دراصل گناہوں سے بچنے کی جو بڑی وجہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے، کریم نہیں ہے، ہمارے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے، یا ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، یہ کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے. ہمارے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، جیسے کہ آسمان کے تاروں سے بڑھ جائیں، ریگستان کے ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر بھی نہیں بڑھ سکتے. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے کہیں ہم اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کفر کا فیصلہ فرما دیں، ہمیں ایمان سے خارج کرنے کا فیصلہ فرما دیں. کیونکہ یہ چیز بھی قرآن سے ثابت ہے، ایسا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے اور وہ ریبیلیسنس کے اوپر اتر آتا ہے، سرکشی کے اوپر اتر آتا ہے، اور اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ تکبر کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ برا معاملہ کر دیتا ہے، یہ چند چیزیں اس بات کا سبب بن جاتی ہیں کہ اس کو ایمان سے خارج کر دیا جائے. اور جب ایمان سے خارج ہو گیا، ساری کی ساری رحمت ایک طرف، کفر ایک طرف. کافر کے ساتھ یہ رحمتیں نہیں ہیں قیامت کے دن کی، یہ رحمتیں گناہگار مومن کے ساتھ ہیں جو کہ ایمان کے ساتھ مرا اس دنیا سے، ایمان کے ساتھ گیا. تو اس وجہ سے نا، گناہ کو چاہے چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. بیکاز گناہ جو ہوتا ہے وہ ایک سلپری سلوپ ہوتا ہے. آپ ایک گناہ، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، ایک گناہ کرتا ہے، بلکہ قرآن سے بھی مشائخ نے لکھا ہے، قرآن کی تفاسیر کے اندر آیتی بھی، کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ اس کے لیے دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے وہ تیسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے، اور اس راستے کے اوپر وہ بندہ پھر چلتا چلا جاتا ہے، اور یہ راستہ پھر کہیں بھی پہنچا سکتا ہے اس کو. اور شیطان، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور شیطان کا مقصد زندگی ایک مسلمان کو ایمان سے محروم کرنا. تو اس وجہ سے گناہ کو ہم ہرگز ہرگز لائٹ نہیں لے سکتے. اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کر لیں، فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں، اور توبہ کے اندر ڈیلے بالکل بھی نہ کریں. جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر قریب میں ایک عورت تھی جو کہ تنور کے اندر روٹیاں لگاتی تھی. اس عورت کو پتہ لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو وہ روٹیاں اپنی چھوڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ چل کر کے وہ کسی طریقے سے کرال کر کے وہ میرے تنور کے اندر گھس جائے, کیونکہ تنور کے اندر آگ ہوتی ہے, وہ آگ جو ہے وہ بڑی بچے کو اچھی لگتی ہے, انگارا بڑا خوبصورت لگتا ہے, تو وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ وہ تنور کے اندر گھس جائے, گر جائے. لیکن میں اس کو بچاتی ہوں, میں چاہ ہی نہیں سکتی کہ میرا بچہ جو ہے وہ تنور کے آگ کے اندر گر جائے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ رحیم ہے, کئی گنا زیادہ کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھلا کیسے چاہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر گر جائے؟ یہ سوال کیا اس عورت نے آ کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر کے رونا شروع ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, اور جبرائیل امین نے آ کر کے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, وَمَا غَلَمَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. تو ہم گناہ کر کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اختیاری طور پر, جان بوجھ کر کے. تو یہ ہمارا اپنا ظلم ہوتا ہے جو کہ ہمارے اوپر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے ظلم کرنے کا, اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو رحمت کا ہے, بخشنے کا ہے, معاف کر دینے کا ہے, ہمیں عطا کر دینے کا ہے. بھئی اگر ایک بچہ ایک بڑا آدمی ہو, بڑا امیر کبیر ہو, بڑا جو اس کے پاس اختیارات ہوں, وہ کسی چھوٹے سے غریب سے کہے مانگو مجھ سے, وہ کیوں کہے گا مانگو مجھ سے؟ اس لیے کہ وہ ذلیل, اس غریب کو جو ہے وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے, تڑپانا چاہتا ہے کہ وہ مانگے گا اور میں اس کو منع کر دوں گا, جاؤ میں نہیں دیتا تمہیں. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ مانگنے کے لیے کسی کو کہے اور جب وہ کمزور مانگے تو یہ دینے سے انکار کر دے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر بھی اور نبی پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, ادعونی, مجھ سے دعا کرو, فاستجب لکم, میں تمہیں تمہاری دعا کا جواب دوں گا, میں تمہاری دعا کو خالی نہیں جانے دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. بندوں کا کیا حال ہے؟ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں, ایک دو دفعہ دے دیتے ہیں بعد میں ناراض ہو جاتے ہیں, کیا تم نے عادت بنائی ہوئی ہے مانگنے کی. اللہ تعالیٰ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, کیوں نہیں مانگتا مجھ سے, میرا بندہ ہے, مانگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ہونے کے بعد ہم کیا شروع کریں گے؟ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ سکھلا دیا بالکل ابتدا کے اندر اپنی کتاب کے شروع ہونے سے پہلے, گویا کہ پہلی چیز جو اپنی کتاب کے اندر رکھی, پہلی سورت رکھی, وہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھلا دیا. اے بندو مجھ سے اس طرح سے مانگو. اتنا کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے, کیوں؟ دینے کے لیے کیا نا, نہ دینے کے لیے تو نہیں کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رحمت کی, دینے کی, اب اس کے اوپر بھی کوئی کہے کہ مجھے نہیں چاہیے, استغنا دکھائے اپنا, جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے پاس تو جو ہے وہ ہے, بس میں ہی میں ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے ماننے کی, مجھے تو اتنی صلاحیتیں ملی, مجھے تو اتنا علم ملا, میرے پاس اتنی دولت ہے, میرے پاس اتنی شان ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ, اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی نا, یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی, یہ تو یعنی کہ بدتمیزی کی, بدبختی کی انتہا ہو گئی نا. ایسے کریم پروردگار کے ساتھ بندہ یہ معاملہ کرے؟ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں قرآن کے اندر اپنے بندے کو, یا ایہا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس نے غافل کیا؟ یعنی جس طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کہتی ہے, اے میرے بیٹے, اتنی محبت کرنے والی تیری ماں ہے, تو تم میری طرف کیوں نہیں آتا, تو میری طرف کیوں نہیں پلٹتا, تو کیوں جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے جو کہ تجھے نقصان پہنچاتے ہیں, جو کہ تیرے دشمن ہیں, جو کہ تیرے ہمدرد نہیں ہیں, میں تیری ہمدرد ماں ہوں تو میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں بندوں سے, تم اپنے کریم پروردگار کے پاس کیوں نہیں آتے, تمہیں کس نے غافل کر دیا اپنے کریم پروردگار سے؟ تو ہمیں دراصل کسی نے غافل نہیں کیا ہوتا, یہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے جو کہ اختیار کے ساتھ شیطان کے راستے کے اوپر چلنا پسند کرتا ہے, ہمارے دشمن کے راستے پہ چلنا پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنی طرف بلاتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بات کا جواب نہیں دیتے. مؤذن اذان میں بلاتا ہے، دیگر طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن ہم ڈھٹائی دکھاتے ہیں، ہم تکبر دکھاتے ہیں، ہم بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بڑائی جو ہے الکبر و رضائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبر میری چادر ہے، یہ تمہیں زیب نہیں دیتی کہ تم کبر کرو، تم بڑائی کرو. تو ہم اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. ان اللہ بن نا سے لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو رحمان کی صفت کامل صفت، عام صفت ہے، اور رحیم کی صفت خاص صفت ہے جو کہ مومنین کے لیے ہے. رحمان کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا ناجائز ہے. رحیم کے نام کے ساتھ انسانوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنین کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے. تو رحیم کی صفت جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے کے لیے، لیکن کسی کو رحمان کرنا یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم اپنے بچوں کے نام عبد الرحمان یا کسی کا نام سنیں فضل الرحمان، عبد الرحمان وغیرہ، تو اس میں سے فضل اور عبد کو نکال کر کے صرف اس کو رحمان کہہ دینا یہ گناہ کا کام ہوگا، یہ آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم، یہ ناجائز اور گناہ لکھا علماء نے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا الرحمن الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں سوال کرو ان لوگوں سے جو کہ اس کے بارے میں خبر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے بنائے کہ جن کو کہ ان کی محنت کی وجہ سے، مجاہدوں کی وجہ سے، ان کے کسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی معرفت نصیب فرمائی، اپنا قرب نصیب فرمایا، اپنی سمجھ نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے عوام کو حکم کر کے فرمایا کہ رحمان کے بارے میں ان لوگوں سے تم پوچھا کرو. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ ہمارا کام ہے. ہمیں اللہ کے ایسے بندوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں، کہ ید اللہ ہی سے کیا مراد ہے بھائی، کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا ہوتے ہیں جی، وجہ اللہ سے کیا مراد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں مجھے بتائیں، اس کی ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال کرنے کی ممانعت ہے. صحابہ کرام نے کبھی بھی ایسے سوال نہیں کیے. تو اکابر علماء امت نے فرمایا کہ اس قسم کا سوال کرنا دراصل بدعت ہے، سوال کرنا بدعت ہے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں جاننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم دراصل جو گناہ کرتے ہیں نا، اس کے کرنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف نہیں ہوتے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. ایک نوجوان نے جاب کے لیے انٹرویو دیا اور اس کی سلیکشن ہو گئی. اب بڑی خوشی خوشی سوٹ کوٹ پہن کر کے پہلے دن گاڑی میں وہ کمپنی کے پارکنگ لاٹ میں پہنچا. پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کر رہا تھا کہ ریورس کرتے ہوئے کسی دوسرے کے گاڑی کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی. اب وہ گاڑی سے اترا، اس نے کہا یہ تمہیں گاڑی پارک کرنی نہیں آتی اور تمہیں گاڑی چلانا نہیں آتا، اتنے شریف انسان لگتے ہو لیکن تم نے کیا کیا، اور یہ وہ بڑے جھگڑا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد بالآخر بیچ بجاؤ کرا کر کے دفتر پہنچا. دفتر میں مینیجر صاحب سے ملا جنہوں نے اس کا انٹرویو کر کے اس کو رکھا تھا. مینیجر صاحب نے کہا کہ چلو بھائی پہلا دن ہے تمہارا، میں تمہیں انٹروڈیوس کرواؤں لوگوں سے، چلو سب سے پہلے ہم کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلتے ہیں. جیسے ہی وہاں کمرے میں داخل ہوا پتا چلا جن کے ساتھ لڑ کر کے آیا تھا وہ کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ تھے. اب اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، یہ میں نے کیا کر دیا، پہلا دن جاب کا اور وائس پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کر دیا. اب اس نے توبہ بھی کری، ان کے ساتھ بہت ہی معافی تلافی بھی کری، سر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں. اور اب اس کے بعد جو ہے نا، اس نے ساری زندگی، اس کی زندگی کا مقصد بن گیا اس کی جاب لائف کا، کہ ان کے ساتھ تو میں نے خصوصی طور پہ اچھے سے رہنا ہے کیونکہ پہلے ہی دن میں نے ان کے ساتھ جھگڑا کر لیا تھا. تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا نا کہ جب وہ پارکنگ لاٹ کے اندر تھا اس کو اس شخص کی عظمت کا پتا نہیں تھا، پوزیشن کا پتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے، ڈر پڑا، بدتمیزی کر بیٹھا. لیکن جیسے ہی اس کی پوزیشن کا پتا لگ گیا کمپنی کے اندر، اب اس نے بالکل توبہ کر لی، اب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ جی میں ان کے ساتھ کوئی برا کام کروں. تو ہمارا بھی بالکل یہی معاملہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بات، اللہ تعالیٰ کے محبوب ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم تک ایک بات پہنچ رہی ہے اور ہم پھر بھی اس کی پیروی نہیں کرتے، پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس کی وجہ دراصل یہی بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے واقف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو ہم کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے گناہ کی. اگر کسی وجہ سے ہو جائے گناہ، توبہ کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہم رہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، آنسو بہائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس وجہ سے الرحمن فصل بھی خبیرہ، اس حکم کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اللہ تعالیٰ کو جان لیں. ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوح کر کے زندگی گزارنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر اتنے مشکل مسئلے مسائل نہیں رہتے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائشوں کا سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو ویسے ہی آسان ہوتا ہے، پھر مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں. آخری بات یہ کر کے آج کے درس کو ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں ایک بڑی مزے کی بات تھی جو کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. قرآن کے اندر جو سورہ نمل کے اندر ملکہ بلقیس کا جو واقعہ ہے، اسی واقعے سے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی تعلق تھا. پچھلی دفعہ ہم نے سنا تھا کہ اسی واقعے میں لفظ یہ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بطور آیت کے استعمال ہوا ہے، کہ جب اس نے ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلمان علیہ السلام کا خط آیا تو اس نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، قالت یا ایہا الملأ، اے سرداروں میرے ملک کے، انی القیا الیہ کتاب کریم، میرے پاس پہنچائی گئی ہے میرے پاس ایک کریم کتاب، ایک عزت والی یعنی ایک عزت والا میسج پہنچایا گیا ہے میرے پاس. کتاب سے یہاں پر مراد وہ خط ہے جو کہ حدود کے ذریعے سے پہنچا تھا. انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع ہو رہا ہے. اب اس میں صرف بسم اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، اس میں تو پورا میسج لکھا ہوا تھا نا کہ جی تم اسلم تسلم، تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ سر جھکا کر کے، مان کر کے. تو ان سے پوچھا کہ تم کیا مجھے مشورہ دیتے ہو؟ تو ملوک جس طرح درباری لوگ ہوتے ہیں کہ جی آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. درباریوں نے بھی اسی طرح سے کہا کہ جی ہم تو بڑے طاقتور ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس نے آگے سے جواب دیا، ان الملوکا، کہ جو ملوک ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑے بادشاہ، ان الملوکا اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی بستی کے اندر قریے کے اندر داخل ہوتے ہیں حملے کی نیت کے ساتھ، اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تو وہ اس بستی کے اندر فساد پھیلا دیتے ہیں، تہو بالا کر دیتے ہیں اس بستی کو، وجعلوا عزت اہلھا اذلۃ، اور اس بستی کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون، اور وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو بھئی کیا ضرورت ہے سلمان علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرنے کی، پنگا لینے کی؟ ٹھیک ہے، تو پھر وہ تیار ہو گئی تھی بیسیکلی. پھر وہ ہوا کہ جی آصف برقیہ سے جو ہے وہ سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے عرش کو اٹھا کر کے میرے پاس لے کر کے آ جاؤ، تو وہ آگے یہ کہانی ہے. لیکن اس نے اس طرح کی بات کری تو اس کے اوپر حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرمایا کہ اس آیت کے اندر ایک بہترین تمثیل ہے، ایک مماثلت ہے جس سے کہ ہم بڑا سبق لے سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی قریا بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر لفظ ملوک سے اگر ہم مراد اپنی سمجھ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ کی مراد یہ کہ گویا کہ اللہ کی مراد بیان کرنا ہے کسی اور طریقے سے، نہیں، اگر ہم اپنی سمجھ کی خاطر مماثلت لیں کہ ملوک سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور قریا سے مراد دل کی بستی، یہ مراد لیں، تو اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام کسی کے دل کی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے، افسدوها، تو اس کے اندر فساد مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس دل کے اندر جو دنیا عزت والی بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے وہاں سے باہر نکال دیتا ہے. تو یہ جو ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے نا، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی وجہ جو ہے وہ دراصل دنیا کی محبت ہوتی ہے. اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے اور سب سے آسان جو طریقہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے. ذکر اللہ، اللہ کے نام کا ذکر، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے. یہ دل ایک پیالے کی مانند ہے، اگر اس کے اندر کوئی گندی چیز بھری ہو تو اس گندی چیز کے ہوتے ہوئے اچھی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اس کے اندر جگہ ہی نہیں اچھی چیز کے لیے. اچھی چیز کے داخل کرنے کے لیے پیالے میں سے گندی چیز کو نکال کے باہر کرنا پڑے گا. جیسے جیسے وہ گندی چیز باہر نکلتی جائے گی، اچھی چیز کے لیے جگہ بندی چلی جائے گی، اور جب وہ پوری کی پوری گند باہر نکل جائے گی، وہ پوری کی پوری اچھی چیز اس پیالے کے اندر داخل ہو جائے گی. جب تک نجاست کسی پیالے کے اندر موجود ہو اور کوئی آپ کے پاس لے کر کے آئے کہ اس پیالے کے اندر مجھے دودھ ڈال کر کے دیجئے، آپ کو اتنی کراہیت آئے گی، آپ کہیں گے کہ میاں دودھ تو بڑی پاکیزہ چیز ہوتی ہے، بہترین سفید شفاف چیز ہوتی ہے، اس نجاست والے پیالے کو تم دھو کر کے لے کر کے آؤ، نجاست کو دور کر کے لے کے آؤ، پھر میں دودھ اس کے اندر ڈال کے دوں گا تمہیں. اسی طریقے سے ہم اگر یہ تمنا کریں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، لیکن دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے اوپر ہم راضی نہ ہو، ہم اس کے طرف کوئی محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، وقت ہی لگانے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت خالی ارادوں سے نہیں آتی، ہمیں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ معمولات کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزید گند ہمارے اندر، ذکر کر رہے ہیں گند نکل رہی ہے، گناہ کر رہے ہیں نئی گند اندر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے، ذکر کر کے پرانی گند کو بھی نکالنا ہوتا ہے. جب یہ دونوں کام انسان کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی محبت آنی شروع ہو جاتی ہے، بیکاز سائنس کا اصول ہے اس دنیا کے اندر ویکیوم رہ نہیں سکتا، ویکیوم اس دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی چیز خالی ہوگی وہ کسی دوسری چیز سے بھر جائے گی، تو چونکہ دل اللہ تعالیٰ کی بستی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں ایک مومن کے قلب میں سماتا ہوں. تو یہ قلب مومن، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ہمیں کرائے پر دیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، اور جس کے پاس کرائے پہ گھر ہوتا ہے نا، کرائے دار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس گھر کو صاف کر کے رکھے، مالک مکان کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس گھر کو صاف رکھے. مالک تو تم سے بعد میں پوچھے گا، سال جب گزر جائے گا لیز رینیو کرانے کے لیے آئے گا تو پھر دیکھے گا تم نے گھر کے ساتھ کیا معاملہ کیا، صاف کیوں نہیں رکھا، اچھا تمہارے کرائے میں اتنا کاٹ لیں گے، اتنا ایکسٹرا تمہیں دینا پڑے گا اگر میرے گھر کو تم نے صاف نہیں رکھا، توڑ پھوڑ مچا دی. ڈیورنگ دا ایئر وہ نہیں دیکھتا، اسی طرح زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتے تو ہیں لیکن ہم سے پوچھتے نہیں. قیامت کے دن پوچھیں گے کیا کیا تم نے میرے گھر کے ساتھ، کیا کیا تم نے میرے گھر کے ساتھ. اور اس دن صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ ایک پاکیزہ دل لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے. الیوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم لے کر کے جو حاضر ہوگا، اس کو اس کا مال بھی کام آئے گا، اس کو اس کے بنون بھی کام آئیں گے، اولادیں بھی کام آئیں گی. تو قلب سلیم لے کر کے ہم نے حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، مالک مکان کے سامنے گھر کو پریزنٹ کرنا ہے کہ جی آپ انسپیکشن کریں گھر کا، ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ. تو اپنے دل کے اوپر محنت کریں گے اس دنیا کے اندر، اس کو صاف رکھیں گے، تب یہ صاف ہوگا. خالی خیالات کے تانتے باندھ لینے سے یا چند بیانات سن لینے سے، لیکچر سن لینے سے، کتابیں پڑھنے سے دل صاف نہیں ہوتا. اس کی ایک خاص محنت ہے، ایک خاص طریقہ ہے اس کا. جس طرح ہم بہت محنتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی فلانی چیز کی یہ ترتیب ہے، اس ترتیب پہ چلیں گے تو یہ چیز حاصل ہوگی، اس ترتیب پہ چلیں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی. حتیٰ کہ دین کی محنت کے لیے بھی ہم نے ترتیبیں بنائی ہوئی ہیں، اور بڑے پکے ہیں ان ترتیبوں کے اوپر. جی یہ ترتیب اس دن میں یہ کرنا ہے، ہم نے اس ٹائم پہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ. دین کے کام میں ہمیں پتہ ہے ترتیب. دل صاف کرنا دین کا کام نہیں ہے؟ دل صاف کرنا کیا کوئی اور بغیر دین کا کام ہے؟ قیامت کے دن اس دل کو دیکھا جائے گا. اگر دل گندا ہوگا، دین کے کام بھی اس میں اس دن اتنے کام نہیں آئیں گے. اگر گناہوں میں زندگی گزار رہے ہوں گے دین کے کام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دل گندا تھا تو گناہ بھی کر رہے تھے، تو قیامت کے دن پھر اس کی سزا لینی پڑے گی، اور وہ بہت مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے. یہ آیا ہے نا حدیث پاک کے اندر کہ جو گناہگار مومن ہوگا تو اس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا. جہنم گناہگار مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے, کافروں کے لیے نہیں بنائی گئی. کافروں کے لیے جہنم دوزخ کے دوسرے درجے ہیں, جہنم سب سے اوپر والا درجہ ہے, یہ ایمان والوں کے لیے ہے. تو کیا خامخواہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا دی جب کسی نے اس کے اندر داخل نہیں ہونا تھا؟ ہونا ہے اس کے اندر داخل بہت سارے لوگوں نے, جنہوں نے اپنے دل پہ بالکل محنت نہیں کری ہوگی. اتنے گناہ ہوں گے کہ نہ دنیا کی مصیبتوں سے وہ گناہ دھلے, نہ قبر کے عذاب سے وہ گناہ دھلے, نہ حشر کی مصیبتوں سے وہ عذاب دھلے. ابھی بھی اتنے گناہ بچ گئے تھے کہ وہ پل صراط کے اوپر کٹ کر کے نیچے گرنے ہیں, گرنا ہے انہوں نے جہنم کے اندر, اور پھر جہنم سے پھر پاک ہونے کے بعد جنت کے اندر داخل ہونا ہے. تو ہم کیوں اتنے رسک لیں؟ اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت آسان ہے اس دنیا کے اندر دل کو پاک رکھنا, بس ایک طریقہ ہے اس کا, ایک ترتیب ہے اس کی, اس ترتیب کو ہم سیکھ لیں اور اس کے اوپر اپنی بساط کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر لیں. بہت آسان ہے اس دنیا کے اندر یہ کام کر لینا. اگر نہیں کیا تو پھر دنیا کی ذلت اپنی جگہ, وہ تو ہمیں مل ہی رہی ہے, آٹومیٹکلی آلریڈی مل ہی رہی ہے, لیکن مرنے کے بعد جو معاملہ شروع ہوگا نا, وہ معاملہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے. تو ہم اتنا بڑا رسک نہ لیں, نہ اپنے ایمان کے ساتھ کھیلیں کہ گناہوں کو جو ہے وہ کرتے رہیں اس امید پر کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں معاف کر دیا جائے گا. اگر ایمان سے محروم کر دیے گئے تو ساری کی ساری رحمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے اکاؤنٹ میں دھری کی دھری رہ جائے گی, پھر وہ ہمارے لیے نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ سنا دیا اس کو اپنے دل میں ذخیرہ بنا لیں. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. دراصل دل سے اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ پچھلی دفعہ ڈسکس ہوا تھا, وہ ایسا یعنی اللہ کا ذکر کرنے کا, نام کا ذکر کرنے کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے بیٹھ کر کے اللہ 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 کیا جائے, بیکاز اس میں جلالہ ہے, اس کی تاب نہیں آ سکتا انسان زبان سے ذکر کرنے کی. تو اس وجہ سے اللہ کے نام کے ذکر کا جو طریقہ مشائخ نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس یہ نیت کر لیں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اس سے پھر انسان کے اوپر کوئی برے اثرات نہیں ہوتے بلکہ صرف اچھے ہی اثرات ہوتے ہیں. تو بس اسی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من, تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات, تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.
اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ, ہمارے انگ انگ, ہڈی ہڈی, بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ, ہمارے انگ انگ میں اپنی ذکر کو جاری فرما. اے اللہ, اپنی یاد کو جاری فرما. اے اللہ, ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ, اپنا شوق عطا فرما. اے اللہ, اپنی لقا کا شوق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھوڑا. اے اللہ, نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے. اے اللہ, نیک بننا مشکل ہے, آپ کے لیے بنا دینا آسان ہے. اے اللہ, ہمیں نیک بنا. اے اللہ, ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ, طاعات کی عزت عطا فرما. اے اللہ, ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, سجدے کا سرور عطا فرما. اے اللہ, نماز کی حاضری اور حضوری عطا فرما. اے اللہ, رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اپنے سامنے مناجات کرنے کی لذت عطا فرما. اے اللہ, اپنے ماننے والے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ, اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اپنے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ, گندوں میں شامل نہ فرما. اے اللہ, گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بہت گندا کر لیا. اے اللہ, اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھے اور اپنے بالوں کو سفید بھی کر بیٹھے, پھر بھی اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھے. اے اللہ, ہمارے دلوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرما. اے اللہ, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ, اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ہمارے دلوں کو دھو فرما. اے اللہ, اس کے اندر سے غیر کی محبت کو دور فرما. اے اللہ, اے اللہ, اپنی خواہشات کو آپ کی خواہشات کے تابع بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ, کبھی بھی اپنے غیروں میں شامل نہ فرما. اے اللہ, اپنے دشمنوں میں شامل نہ فرما. اے اللہ, اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ, کبھی بھی حالات کے حوالے نہ فرما. تکالیف پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ, ظاہری مرضوں سے بھی محفوظ فرما, باطنی مرضوں سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, چھپے ہوئے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, تمام برے کیفیات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, غصے کی کیفیت کو بھی شریعت کے تابع بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اپنی شہوت کو بھی شریعت کے تابع بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, تکبر کے مرض سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, عجب کے مرض سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, حرص اور حسد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, برے چاہنے والوں کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما, فتنوں سے حفاظت فرما, بدگمانی سے حفاظت فرما. اے اللہ, بے راہ روی سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے گھر بار اہل و عیال کی حفاظت فرما, ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, فتنہ دجال سے ہم سب کو محفوظ فرما, فتنہ مال سے محفوظ فرما, فتنہ جمال سے محفوظ فرما. اے اللہ, دنیا کی محبت کے فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ, آپ تو رحیم ہے, کریم ہے. اے اللہ, ہم ہی آپ کی رحمت سے منہ موڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ, یقیناً ہم اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ, جتنے بھی ذلیل و ذلت اور خواری ہے, اے اللہ, یہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا مقدر بن چکی. اے اللہ, ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی وجہ کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, آپ کا بندہ بن کر کے, اے اللہ, جو عزتیں آپ نے اپنے ماننے والے بندوں کے لیے رکھی ہیں, اے اللہ, ان عزتوں کا مستحق بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, من حیث القوم ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں, اے اللہ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, ہم نے دیکھا کہ ایک مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو وہ کیسے تڑپتی ہے. اے اللہ, بالکل اسی طریقے سے ایک مومن بھی جب اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو نکال دیتا ہے تو وہ تڑپے بغیر رہ نہیں سکتا. اے اللہ, جتنی بھی ذلت و خواری ہے, اے اللہ, اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنی رحمت سے اپنے آپ کو دور کیا. اے اللہ, اپنی آپ کی رحمت کے اندر واپس آ جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, آپ سے صلح کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, آپ سے صلح کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرما. اے اللہ, موت کو بھی آسان فرما. اے اللہ, قبر کو بھی آسان فرما, روزہ حشر کو بھی آسان فرما. اے اللہ, قیامت کے اندر بلا, اے اللہ, جنت کے اندر بلا حساب کتاب داخل ہونا ہمارے لیے ممکن بنا. اے اللہ, سنت کے ساتھ پلے سرات کے اوپر سے گزر جانا ہمارے لیے ممکن بنا. اے اللہ, اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ, قرآن کا شوق عطا فرما. اے اللہ, قرآن کے حفظ کے لیے قبول فرما. اے اللہ, قرآن کے علم کے لیے اور عمل کے لیے قبول فرما. اے اللہ, قرآن کی محبت پیدا فرما. اے اللہ, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرما. اے اللہ, محبت کے ساتھ آپ کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اپنے گھرانوں کے اندر جاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ,
آپ کی نسبت کے ساتھ ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اے اللہ ہمارے سے اکٹھے ہونے کو قبول فرما، اے اللہ اپنی کتاب کی صحیح نسبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کی فکر کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ آخرت کی فکروں سے ہمیں آزاد فرما، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما اور دنیا کی فکروں سے ہمیں آزاد فرما، اے اللہ آخرت کے ساتھ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما، رحمت رحیم رحیمی اور کریمی والا معاملہ فرما، اے اللہ جنہوں نے اس پروگرام کا انتظام کیا، اے اللہ اس کو ان سے قبول فرما، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنے محبین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں ان کے کاموں میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، جو ہمارے بڑے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.